أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے کہ تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، لعنہم اللہ، کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر تین قسم کے اعمال پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے اوپر ہی پڑھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، یزکون انفسہم، اپنے آپ کو برتر برگزیدہ سمجھتے ہیں، اللہ کے محبوب اور اللہ کی اولاد سمجھتے ہیں، ہے نا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے بہت ہی پیارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے باز پوچھ نہیں کرے گا. دوسرا ان کا قصور جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ جو تھے یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. تیسرا ان کا قصور کیا تھا، تیسری ان کی غلطی کیا تھی، کہ وہ یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا، کہ وہ کھلم کھلا مشرکین مکہ کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے تھے. کھلم کھلا وہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ زیادہ ٹھیک ہے، کافر زیادہ ٹھیک ہے، اور اسلام کا جو تھے وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کر دی. اور لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے. یعنی لعنت نام ہے اللہ کی رحمت اور رسوائی کا، اللہ کی رحمت سے دوری اور رسوائی کا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانے کا. اور لعنت نام ہے ذلت کا، کہ کوئی ذلیل ہو جائے. اور آپ سوچیں کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو، جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو، اس کو اللہ کا قرب تو نہیں مل سکتا نا، وہ اللہ کے قریبی اور پیارے لوگوں میں سے تو نہیں شامل ہو سکتا. خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں ملعونین اینما سکفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ جہاں کہیں بھی ملے ان کی گردن اڑا دی جائے. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، کہ تم اس کے لیے جو ہے پھر کوئی مددگار اور کوئی دوست نہ پاؤ گے. آپ دیکھیں کہ آپ نے اب تک، آپ سورۃ نساء تک پہنچی ہیں، اور آپ نے کئی لوگوں کے بارے میں اب تک پڑھا ہوگا کہ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور کن عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے. اور وہ ہمیں یاد کرنے چاہیے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کفر کرنے والوں پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، سارے ہی لعنت کرتے ہیں ان پر. پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سود دینے والے، سود کھانے والے، اس کے لکھنے والے، اس کی گواہی دینے والے، سب پر لعنت. وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. امام مسلم نے اس کو روایت کیا. تو سود کے بارے میں نا، ٹھیک ہے. پھر آپ نے، آپ کو یہ یاد ہوگا نا، عمل قوم لوط کرنے والا، ان پر بھی لعنت ہے. پھر اسی طرح تصویریں بنانے والے، پھر اسی طرح وہ عورتیں جو جسم کو گودنے والی ہیں، یعنی سوئی کے ناکے سے جسم کے اندر سوراخ کرتی ہیں، جیسے پرماننٹ میک اپ ہوتا ہے نا، اس کو کھدوا کر لوگ بعض اوقات اپنے جسم میں کرتے ہیں پرماننٹ، ٹیٹوز وغیرہ یا اور اس طرح کی چیزیں، تو اس پر بھی جو ہے وہ لعنت ہے. پھر شراب پینا، پلانا اور بیچنا، خریدنا، نچوڑنا، اٹھانا، منگوانا، ان سب پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. شراب جب انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے. تو اور جو ہیں وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو پتہ چلتا ہے، اس میں اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والے. پھر کیا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنے جو دوسرا شخص ہے کسی پر، نامحرم پر بری نظر ڈالتا ہے، اس پر بھی لعنت ہے. سنت کو چھوڑنے والے پر بھی لعنت ہے. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والے پر بھی لعنت ہے. تو ایک فہرست ہے نا، آپ کو یہ ساری چیزیں جو پچھلی پڑی ہیں وہ بھی یاد ہونی چاہیے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر بھی لعنت کی جو عورت کا سا لباس پہنے، اور ایسی عورت پر بھی لعنت کی جو مرد کا سا لباس پہنے. ہمارے ہاں بچے بچے پیدا ہوتے ہیں اور بعض اوقات بعض لوگ پتہ نہیں نہ سمجھی سے یا جس بھی وجہ سے کم علمی سے لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس پہناتے ہیں کہ ان کا بوائے ہیئر کٹ کا سٹائل، ان کی بات کا انداز، اور کہتے ہیں کہ آپ دیکھ کر سب پوچھتے ہیں کہ لڑکا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں لڑکی ہے، کپڑے اس طرح کے پہنے ہیں نا. تو مطلب یہ سب چیزیں کیا ہیں، ہماری سوچ کی کمی ہے کہ علم کی کمی ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کسی سے عرض کیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ایسی عورت پر لعنت کی جو مرد کے طور طریقے اختیار کرے. تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بعض لوگ گفتگو میں مردوں کا سی طرز گفتگو اختیار کرتے ہیں، چال میں، اور بعض لوگ اس پہ ہی خوش نہیں ہے کہ عورتیں کیوں بنایا، مرد کیوں نہیں بنایا، اسی پہ روتے روتے زندگی گزار دی، مردوں کی طرح مردوں کے کام جو ہے ان کو زیادہ پسند ہے. ایک ہوتا ہے مجبوری سے کرنا اور ایک ہوتا ہے اس پہ لڑنا، ناراض ہونا، جل سے جلوس نکالنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اس پر سوچنا چاہیے. اسی طرح لعنت ہے ان عورتوں پر بھی جو یہ جو بھووں کے بال ہیں ان کو وہ مطلب چنتی ہیں، کاٹتی ہیں، باریک کرتی ہیں، پلکنگ، اس پر بھی آپ نے کہا. اور اسی طرح جو حسن کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کریں، یعنی اللہ کی خلقت کو بدلنے والے. عربوں میں یہ بھی رواج تھا کہ میک اپ میں یہ تھا کہ دانتوں کے درمیان نہ خلا ہو، تو وہ اس کو الگ کرواتی تھی اپنے دانتوں کو. دانے دینے والے اور بدگو جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے یہی فرمایا. اچھا، لعنت اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس پر اللہ ہی لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے. اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے. ایک تو ہے نا اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت، فرشتوں کی، ایک ہے کہ عام زندگی میں ایک مسلمان دوسرے پر لعنت کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، جس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی زمین اس لعنت کو قبول کر نہیں کرتی. پھر وہ دائیں اور بائیں گھومتی ہے لعنت جو ہے، جب کہیں اس کو راستہ نہیں ملتا تو جس پر لعنت کی گئی ہے اس کے پاس پہنچتی ہے. اگر وہ واقعی لعنت کا مستحق ہے تو اس پر پڑتی ہے، ورنہ پھر اپنے کہنے والے پر آ کر گر جاتی ہے، اس پر پڑ جاتی ہے. اور آپ دیکھیں گے بعض لوگ آپس میں ایک دوسرے پر بہت لان تان کرتے ہیں، عورتیں بچوں پر، اور گھریلو زندگی میں بعض اوقات بعض مردوں کو عادت ہوتی ہے گالیاں دینے کی، لان تان کرنے کی. تو آپ سوچ لیں کہ جو ہے وہ اگر وہ اس قابل نہیں تھا اور نہ حق کوئی کر رہا ہے تو خود اس کے اوپر آ کر جو ہے وہ گر گئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہوا نے ایک آدمی کی چادر اڑائی تو اس پر ہوا پر لعنت کی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس پر لعنت نہ کر، اس لیے کہ وہ اللہ کی جانب سے مامور ہے. اور یاد رکھیے کہ جو آدمی ایسی چیز پر لعنت کرے جس کی وہ مستحق نہیں تو یہ لعنت اس کے کہنے والے پر ہی لوٹ آتی ہے. تو اگر کسی پر لعنت کی جائے اور وہ اس کا حقدار نہ ہو تو جو کہہ رہا ہے خود اپنے ہی لیے اللہ کی رحمت سے محرومی کی دعا کر رہا ہے نا. تو جھوٹوں پر لعنت ہے نا. تو یہاں پر بھی یعنی ہمیں وہ فہرست تیار کرنی چاہیے ساتھ ساتھ کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ صلحا کے درجے سے نیچے گر جاتے ہیں. فرمایا کہ ان کا کوئی مددگار اور دوست نہ ہوگا. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے لیے بادشاہت میں کوئی حصہ ہے؟ فاذن، پھر تو، لا یؤتون الناس، یہ لوگوں کو نہ دیتے، نقیرا یعنی کھجور کی گٹلی کے سوراخ کے برابر بھی کسی کو کچھ نہ دیتے، ذرہ بھی ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. تو یہاں پر یہ بات پوچھنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، وہ اس بات پر ناراض ہوتے تھے کہ پیغمبری جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی اور جو ہے وہ کسی بھی اچھی چیز میں، یعنی اللہ کے فضل میں، اللہ کی حکومت میں، پیغمبری میں، نبوت میں، کتاب میں حصہ نہ پائے. تو یہاں پر خاص طور پر جو ہے وہ ملک کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور ملک کسے کہتے ہیں؟ بادشاہی کو کہتے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ یہودیوں کا بخل مشہور ہے, ان کی یہ صفت تھی کہ وہ بخیل ہیں, تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس ملک کی بھی حکومت ہو, یعنی ایک ملک پورا کا پورا, تو وہ بھی تب بھی وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی کو پھوٹی کوڑی تک دیں, کسی کو ایک حبہ, ایک پینی, ایک پیسہ ہی دے دیں. وہ اتنے تنگ نظر ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی کو ذرا سا کچھ بھی جو ہے وہ دیا جائے. تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جو تھے وہ حسد کرتے تھے. آپ کو جو علم و فضل ملا, آپ کو جو جاہ و جلال ملا, تو اس پر حسد کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا تو یہ حال ہے کہ کتنا ہی زیادہ ان کو کیوں نہ ملے, تو وہ کسی دوسرے کو دینے کو تیار نہیں ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیوں اس بات پر جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں کہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو ہے وہ نواز دیا. تو دوسروں سے مراد کون ہے؟ مسلمان. ام یحسدون الناس, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے وہ حسد کرتے ہیں. اور کیا چیز اللہ نے ان کو دی اپنے فضل سے؟ نبوت دی, قرآن دیا, رشد و ہدایت دی, مدد دی, عزت و شرف سے ان کو نوازا. تو جب یہ چیزیں مسلمانوں کے حصے میں آئیں تو یہ حسد کرنے لگے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ الحسد تمنا زوال النعمہ, کہ دوسرے آدمی کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا حسد کہلاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو, اور نہ ہی ایک دوسرے سے پشت پھیرو, بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ. اور جائز نہیں کہ کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تر کے تعلق رکھے. ہم حسد کیوں کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کو جو ہے وہ کیوں نہیں برداشت کرتے کہ اگر اللہ کسی اور کو کسی چیز سے نواز دے؟ اور حسد کن چیزوں پر کرتے ہیں؟ مال پر, اولاد پر, علم پر, دولت پر, گھر پر, گاڑی پر, کسی کے ذہن پر, کسی کے حسن پر, ہے نا؟ تو یعنی اللہ بعض اوقات اس پر حسد کہ اس کے بچے پڑھ کیوں گئے, اس کے بچے لائق کیوں ہیں, ان کو جاب کیوں مل گئی, وہ روز اچھے سے کھا کر سکون سے کیوں سوتے ہیں, ان کے پاس اتنی گاڑیاں کیوں ہیں, ہے نا؟ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر حسد کرنا, رشک کرنا جائز ہے پر حسد کرنا حرام ہے. اور بعض اوقات حسد کن سے کرتے ہیں؟ اپنے ہی بہن بھائیوں سے, اپنے ہی گھر والوں سے, اپنے ہی دوست احباب سے, اپنے ہی ہمسایوں سے, اور اپنے ہی کلاس فیلو سے. اس کے اتنے نمبر کیوں آگے, میرے کیوں نہیں آئے؟ وہ وقت پر آ جاتی ہے, میں کیوں نہیں آتی؟ میرے ساتھ ہی یہ مشکل کیوں ہے, اس کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حسد سے بچو, اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ لکڑی کو کیا کرتی ہے؟ تاکل النار الحطب, وہ اس کو کھا جاتی ہے, ختم کر دیتی ہے, راک اور ایندھن بنا دیتی ہے. وہ نیکیاں جو اتنی مشکل سے کمائی جائیں, اور حسد انسان ان سے کرتا ہے جن جو اچھے نہیں لگتے, وہ پھر وہ بالکل ہی ختم ہوگی, نیکیاں بالکل ہی ضائع ہو گئی. اور حضرت زبیر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری طرف پہلی قوموں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے, اور وہ حسد ہے, اور بغض ایسی خصلت ہے کہ جو مونڈ دینے والی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے, بلکہ وہ دین کو مونڈ دیتی ہے. یعنی حسد کیا کرتا ہے؟ دین کو بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیتا ہے. تو بعض اوقات دنیاوی چیزوں پر انسان حسد کرتا ہے, بعض اوقات دینی کمال پر, کسی کے دینی کمال پر یا دنیا کے کمال پر. تو دونوں جو ہیں وہ حرام ہیں. تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں آیت 53 میں دنیا کا کمال کا ذکر ہے ملک, اور یہاں پہ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, اس سے مراد جو ہے وہ دینی کمال ہے. الکتابہ والحکمہ ہے, نبوت ہے, قرآن ہے, رشد ہے, ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتابہ, کہ ہم نے تو عطا کی آل ابراہیم کو کتاب, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بھی تو کتاب دی تھی نا. والحکمت, اور حکمت, وآتیناہم ملکاً عظیماً, اور انہیں ملک عظیم جو ہے وہ بخش دیا. تو آپ دیکھیں کہ کتاب اور حکمت کے علاوہ ملک عظیم سے مراد دنیا کی امامت اور رہنمائی ہے. کہ وہ دنیا کی قوموں کے قائد بنے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے اولاد میں جتنے بھی پیغمبر آئے اور سارے کے سارے جو تھے وہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس میں سے آئے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے اور بنی اسرائیل میں سے آئے. تو یعنی ایک ان میں سے نہیں آیا, بنی اسماعیل سے آیا اور وہ حسد کرنے لگے, اتنا بھی یعنی ان کے اندر جو تھا وہ برداشت نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمیشہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو جتنے بھی پیغمبر بھیجے بڑی بادشاہی دی بنی اسرائیل کو, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو حکمت دی, نبوت دی. یوسف علیہ السلام کو دیکھیں, حضرت داؤد علیہ السلام ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں, سب بادشاہ تھے, بڑا کچھ ان کو نوازا. اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے, اب ان کو جیسی شان و شوکت دی گئی, عزت احترام دولت رہنمائی ہدایت جب دی گئی, تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ ان لوگوں کو جو ہے برداشت نہیں ہوتا؟ تو بنی اسرائیل کے پس منظر میں عام مسلمانوں کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہیں وہ حسد نہ کیا کریں. پھر فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ, مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ جو ہے وہ موڑ گیا. تو اب کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا حال کیا ہوا کہ ان کا عمل ویسا عمل نہیں تھا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ منہ موڑ گئے. کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کم لوگ تھے جو کہ پھر ایمان لائے, اور زیادہ لوگ جو تھے وہ اسے منہ موڑ گئے کہ وہ جو تھے وہ ایمان ہی نہ لائے. اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ یہودیوں میں سے جو ہے وہ جو چند لوگ ایمان لائے وہ بہت کم لوگ تھے, زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کا جو ہے وہ انکار ہی کیا. تو یہ ساری باتیں ان کی حاسدانہ ان کی باتیں جو تھیں ان کا اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتے جاتے ہیں, ان کو سمجھاتے بھی جاتے ہیں کہ ان کا کام ہے کہ حق کا اعتراف کریں, نہ کہ مسلمانوں کی بجائے جو مکہ کے مشرک ہیں ان کو اچھا سمجھیں. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نوازا ہے, ان کو عروج مل رہا ہے اور یہ لوگ جو ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں, تو اس پر جو ہے ان لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, بنی اسرائیل کے لوگوں کو. تو یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد ان کا عمل کیا تھا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ, تو کم لوگ تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تھے وہ ایمان لائے. تو بِهِ کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ کم لوگ تھے کہ اس میں سے ایمان لائے, تھوڑے ہی لوگوں نے جو ہے وہ دین کو قبول کیا, اور باقی لوگ جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ انکار کیا, وہ اپنے کفر پر جو ہے وہ اڑے ہی رہے. تو ایک تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے, دوسرا کہتے ہیں کہ یہ آیات بنی اسماعیل سے متعلق ہیں کہ ان میں سے بھی جو ہے وہ ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے جو ہے انکار کیا. یعنی آج ہم سب میں سے بھی مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اقرار کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ صَدَّ عَنْهُ, شدہ کے معنی میں خود رکنا اور دوسروں کو روکنا دونوں پائے جاتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ بہت سے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ خود اچھے کام نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ لڑائی اس وجہ سے ہے کہ تم مسلمان کیوں ہو, تم ہر جگہ اور ہر بات میں دین کی بات کیوں لے آتے ہو. تو اس پر وہ لڑتے ہیں, خود رکتے ہیں اوروں کو روکتے ہیں. وَقَفَا بِجَهَنَّمَا سَعِيرًا, کہا کہ جو منہ موڑنے والے ہیں, جو صدہ انہوں والے لوگ ہیں, تو ان کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی, پڑوسی بھاگے بھاگے آئے آگ بجھانے کے لیے, اور آپ نماز پڑھ رہے تھے, نماز ہی پڑھتے رہے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ نواسا رسول, یعنی کس چیز نے آپ کو یہ جو آگ تھی اس سے جو ہے وہ غافل رکھا کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ کے گھر میں آگ لگی, پڑوس سے لوگ بجھانے آگے. تو انہوں نے کہا کہ جہنم کی آگ لینا, یعنی جہنم کی آگ کا اتنا احساس تھا کہ دنیا کی اس آگ جو ہے جو میرے گھر میں لگی اس کا مجھے کچھ احساس ہی نہیں ہوا. بعض اوقات جب بہت بڑا غم پڑا ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے غم کوئی غم نہیں لگتے, اور ورنہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے غم بڑے غم لگتے ہیں. تو جن کو آخرت کا غم لگ جائے, جن کو جہنم کی آگ کی فکر لگ جائے, پھر اس کو دنیا کے غم, دنیا کی آگیں, دنیا کی مصیبتیں کچھ نہیں لگتی, پھر وہ حسد کی آگ میں نہیں جلتا, پھر وہ کینہ اور کدورت کی آگوں میں نہیں جلتا، پھر وہ محبتیں کرتا ہے، وہ محبتیں بکھیرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے، پھر وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں ہم معاف نہیں کر سکتے، ہم گلے نہیں مل سکتے، ہم بھائی اس سے بول نہیں سکتے، ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، ہم تو ہم نہیں روٹھوں کو منائیں گے، ہم نہیں پہل کریں گے، ہم اس کے مرے پہ نہیں جائیں گے. میرے ساتھ تو یہ اور یہ اور یہ ہوا ہے. اور جس کو یہ پتا ہو کہ حشر کا میدان ہوگا، ہولناکی کا منظر ہوگا، انبیاء تک کہہ رہے ہوں گے سلم اللہم سلم، اے اللہ سلامتی کر، رحم کی اپیل کر رہے ہوں گے، جو اس دن کو یاد کرتے ہیں پھر وہ دنیا کی ساری چھوٹی موٹی باتیں جو ہے نا اس کو بھول جاتے ہیں، پھر ان کو دنیا کی ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں لگتی، پھر وہ ان باتوں پہ نہیں لڑتے اور روتے، ان کے غم کچھ اور ہی غم ہوتے ہیں، ان کی محبتیں بھی کچھ اور ہی محبتیں ہوتی ہیں. فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، سوفا سوفا کے معنی کیا ہے، جلدی ہی، یعنی لیکن یہ کہ جب وہ وقت ہوگا، جب قیامت کا وقت ہوگا، جب حساب کتاب کا وقت ہوگا، تو ان کو جو ہے وہ کہاں داخل کیا جائے گا، واصل جہنم، آگ میں داخل کر دیا جائے گا. آگ کے پاس سے گزر جائیں تو برداشت نہیں ہوتی، گرم لو چلتی ہے تو برداشت نہیں ہوتی، سن برن ہے تو کون سی کیپ لینی ہے، کون سی لوشن لگانا ہے، کون سی کریم یوز کرنی ہے، کیسے بچنا ہے، اور ذرا سی ہوا تیز چلتی ہے تو یہاں پہ تدبیریں بتانی شروع کر دیتے ہیں، ذرا سی ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے ٹی وی میڈیا سب بزی ہو جاتا ہے کہ لوگوں بچو، ذرا سی موسم کی کوئی ان کی پشین گوئی ہوتی ہے سارا نمک بک جاتا ہے، بے شک وہ نہ ہی پوری ہو کہ وہ کہیں اگر ہو گئی برف گر گئی بارش آ گئی تو پھر وہ کیا ہوگا، ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، میری آیات کا مذاق اڑانے والے، میری آیات کو پڑھ کر گزر جانے والے، اپنے اندر جذب نہ کرنے والے، اپنی ہڈیوں پٹھوں خون اور اپنے گوشت کے اندر ان کو رچانے بسانے والے جو لوگ نہیں ہیں، جو عمل نہیں کرتے، پڑھتے تو ہیں عمل نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ میں داخل کریں گے. کلما جب کبھی، جب بھی، نضجت جلودہم، ان کی جلدیں پک جائیں گی، ان کی جلدیں گل جائیں گی. آگ، یہ نضج کا لفظ جو ہے یہ گوشت کو گلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا، اور آپ کو پتا ہے کہ گوشت کے اگر آپ کباب بنانا چاہیں تو ان کو گلانا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کیا لگاتے ہیں، پپیتا لگاتے ہیں، آپ دہی ڈالتے ہیں، آپ اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں نا. تو آپ سوچیں کہ دنیا میں بھی، یعنی ہم جو چیز سخت ہوتی ہے، جو مشکل ہوتی ہے، تو سوچتے ہیں کہ یہ گل نہیں رہی، کہ بہت دیر ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی کھالیں گل جائیں گی جب وہ آگ میں ڈالے جائیں گے. تو پھر اتنا ہی نہیں کہ کھال جل گئی، جسم ختم ہو گیا اور بس، نہیں. بدلناہم جلودا غیرہا لیذوق العذاب، تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے. کیوں؟ لیذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. اور عذاب کا مزہ بھی کس کا؟ اللہ کے عذاب کا. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ جو ہے وہ بڑی قدرت والا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت رکھتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جہنم کا عذاب، اور عذاب میں بھی آگ کا ذکر، اور آگ میں بھی کھالوں کی تبدیلی. تو یہ تبدیلی جو ہے کیوں کی جائے گی؟ تب ان کی کھال میں تبدیلی یہ نہیں، اس لیے نہیں کی جائے گی کہ پہلی کھال جل گئی ہے. دنیا میں اگر کوئی جل جائے، کسی پر تیل گر جائے، وہ جل جائے، تو کیا کرتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ سرجری کی جاتی ہے، پلاسٹک سرجری، اور ایک نئی کھال کسی دوسرے حصے سے لا کر لگا دی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ کھال کی تبدیلی کی وجہ ان کے عذاب میں اضافہ کرنا ہے، جلی ہوئی کھال کو تبدیل کرنا نہیں ہے. اور آپ کو یہ بات بھی پتا ہوگی کہ جلی ہوئی کھال کو جب جلایا جاتا ہے، ایک تو وہ جل گئی، پھر اس کو تبدیل کرنا، تو اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تبدیلی. اور اس سلسلے میں فرانس کے مشہور سائنسدان اور سرجن ڈاکٹر مورس بوکائے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سرجن ہوں اور اس ناطے سے یہ جانتا ہوں کہ جب جسم میں سوئی چبھوئی جاتی ہے تو درد صرف جلد تک رہتا ہے، جلد سے آگے نہیں جاتا. اور قرآن نے یہ بات 1500 سال پہلے بتا دی. آپ دیکھیں کہ سوئی جب سکن میں آتی ہے تو درد ہوتا ہے نا، سکن کو زیادہ درد ہوتی ہے اندر کی نسبت. تو یہ بات جو ہے اس نے آج کہیں ریسرچ کر کے، لیکن قرآن نے اتنے سال پہلے یہ بات کہہ دی کہ ان کو تکلیف دینے کے لیے ان کی بدن کی کھالیں جلیں گی، ان کو تبدیل کیا جائے گا، اور اس کا وجہ کیا ہوگی کہ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم حسبنا حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچ سکیں اور اس سے جو ہے وہ دور ہو سکیں. اور آپ کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ جو جہنم کا عذاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیذوقوا العذاب، یہ بڑا ہی سخت ہے. اور یہ عذاب جو کافروں کو ملے گا، اس سلسلے میں مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ جہنمی جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کی کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا. ان کی کھال کی جو موٹائی ہے 70 بالشت اور داڑھ بہت پہاڑ جتنی ہوگی. تو آپ دیکھ لیں کہ مطلب یہ صورتحال ہے جہنم کی، اور کیا میں اور آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس جہنم سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موت کو، جہنم کو جب یاد کرتے تھے، رو رو کے ان کی آنکھوں کے نیچے یہاں پہ نا گڑے پڑ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے، وہ روتے تھے نا. اچھا کبھی ایسا ہوا ہو کہ جہنم کی یاد کر کے، اس کی آگ کو یاد کر کے، اس کے عذاب کا سوچ کر ہم روئے ہوں، ہم پہ خوف کپکپی کی کیفیت طاری ہوئی ہو؟ آپ دیکھیں ہم کس بات پہ روتے ہیں، دنیا کی چیزوں کے نہ ملنے پر، سٹیٹس کے نہ ملنے پر، دنیا کا مال نہ ملنے پر، اولاد نہ ملنے پر، گھر نہ ملنے پر، دولت زیور یہی چیزیں، تحفہ نہ ملنے پر، دعوت کی کہیں کوئی دعوت ہے اس کا انویٹیشن نہ ملنے پر، اس طرح کی چیزوں پہ ہم روتے ہیں نا. لیکن وہ غم اور ہوتے ہیں جن کو یہ غم لگ جاتا ہے، پھر ان کی زندگی اور ان کا کردار کچھ اور ہی ہوتا ہے. اور صحابہ جو تھے وہ جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ جو تھے وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے، آپ کے بال سفید ہونے لگے، اور کیا فرمایا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دن بدن بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ شیبتنی حوت و اخواتها، مجھے صورت حوت اور اس کی ہم نفس صورتوں نے بوڑھا کر دیا. جہاں قیامت کی ہولناکی اور اللہ کے عذاب پکڑ کا ذکر ہے، تو اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. آپ سوچیں کہ ہمارے رونے کیا ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ بے شک اللہ غالب ہے، بڑی قدرت رکھتا ہے، یعنی اگر کسی کو عذاب دینا چاہے گا تو لوگوں کو اس کو روک نہیں سکے گا. اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان کے اندر بڑی حکمت ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں کہ بس یوں ہی کسی کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. پھر فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا اب جو ہے وہ لوگ جو کہ اوپر بھی پڑھا نا، فمنہم من آمن بہ، اب ایمان لانے والوں کا ذکر ہے کہ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہماری آیتوں کو مان لیا اور نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور آپ جو ہے وہ قرآن میں بھی جنت کا ذکر پڑھیں تو بڑا خوبصورت ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جنت کا جو بیان ہے قرآن میں کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ کتنا اچھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارک مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. یہ جو ہے وہ سورۃ الغاشیہ کی آیتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کی منظر کشی کی ہے. پھر آپ سورۃ دہر کو بھی لے لینا اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ وہاں پہ منظر کشی کرتے ہیں کہ جنت جب ملے گی تو کیسی ہوگی. فرمایا کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا فَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا فَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ فَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کن لوگوں کو ملے گی؟ جنہوں نے ایمان کیا اور عمل صالح کیا، یعنی ایمان لائے اور عمل صالح کیا. پھر آپ سورت واقعہ کو پڑھ لیں، آپ سورت الرحمن کو پڑھ لیں، اتنی خوبصورت جنت کی منظر کشی ہے. اور کبھی جنت کی سیر کرنی چاہیے. دنیا کے تصورات میں ہم رہتے ہیں نا، ہر جگہ ایک اور منظر ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہاں پہ بھی ہے نا کہ نہریں بہری ہوں گی، کہیں کہتے ہیں دودھ کی نہریں ہوں گی. اب تصور کریں کہ دودھ کی نہر بہری ہو، کہیں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ شہد کی نہر بہری ہوگی، کبھی کہتے ہیں کہ شراب ہوگی وہاں پہ. دنیا کی شراب سے اس کا کوئی لنک نہیں ہوگا، اس کا کوئی میچنگ نہیں ہوگی، اس کا اثر نہیں ہوگا. پھر نہریں بھی جو ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ کیا ہوگا، موتی ہوں گے، لال ہوں گے، یاقوت ہوں گے، مٹی مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبو والی ہوگی. تو یہ جنت اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو دیں گے؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. سب سے زیادہ یہاں پر اہم جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو لوگوں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان تو یوں ہی سمجھ لیں جیسے کہ پھول ہے، اور وہ پھول جس میں خوشبو نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ ایمان جس میں عمل صالح نہ ہو جس سے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ درخت تو ہو لیکن اس کے اوپر پھر پھل نہ لگے، یعنی ایمان تو ہے عمل صالح نہیں ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ بیج کو کہتے ہیں. بیج تو ہو لیکن وہ بیج نکما ہو، خراب ہو، سڑا ہوا ہو اور اس سے پھل پھول نہ نکلے. تو آپ کہتے ہیں مجھے ایسے بیج نہیں چاہیے. آج کل ایسا موسم ہے کہ ہر طرف لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، گارڈننگ کر رہے ہیں، ہے نا، پانی ڈال رہے ہیں، کھاد ڈال رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں، پھل پھول لگا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پھل کیوں، پھل والے درخت اور پھول والے پودے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تاکہ پھل ملے، تاکہ پھول ملے. ایمان ہو اور عمل صالح نہ ہو تو اس کو ایمان نہیں کہتے. اور ایمان کہاں کہاں، ایمان کے بیچ کہاں لگتے ہیں؟ دلوں کی سرزمین میں. اگر دل پتھر ہوں، اگر حجارہ ہوں، پتھروں سے بھی زیادہ جو ہے وہ سخت ہوں، تو پھر جو ہے وہاں پہ کاش نہیں ہو سکتی. تو دلوں کو نرم کرنے کے لیے قرآن اور موت، قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد ضروری ہے. اور جب دلوں کی زمین نرم ہوگی، وہاں پہ بیج لگیں گے عقائد کے، تو پھر وہاں سے پھل پھول نکلیں گے اعمال صالح کے، حسن اخلاق کے، حسن سیرت کے، حسن کردار کے. اور پھر عملوں کی خوشبو جو ہے وہ ہر سو جو ہے چار سو جو ہے وہ پھیل جائے گی اور بکھر جائے گی نا. آپ دیکھیں مینگو کا سیزن ہے، اور آپ کے گھر میں آم آئے ہوئے ہوں، آپ دروازے میں ہوتی ہیں اور خوشبو آ رہی ہوتی ہے نا، آپ چھپا کے رکھ دیں، آپ پیزا بنائیں، آپ نے بچوں کو نہیں بتایا، بچے سیڑھیوں میں قدم رکھتے ہیں اور آوازیں دیتے رہتے ہیں کہ پیزا پیزا، آج ماما آپ نے پیزا بنایا ہے، آئی لو یو. پیزے کی خوشبو ان کو محبت پر مجبور کر دیتی ہے کیونکہ اصل میں وہ پیزے سے محبت کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی آپ سے نہیں کرتے ہیں. لیکن تو عملوں کی خوشبو, عملوں کی خوشبو کیا ہے؟ یہ عمل صالح ہے. عملوں کی خوشبو کیا ہے؟ یہ ایمان کے ثمرات ہیں. اور ایمان کے ثمرات کیا ہیں؟ کہ وہ جنت میں جائیں گے, ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور اتنا ہی نہیں کہ نہریں بیٹھیں گی بہیں گی, ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے. مجھے بہت اچھی یہ بات لگتی ہے, خالدین فیہا ابدا. یہاں پہ لوگ کیوں آئے, کیوں آئے یہاں پہ امیگرینٹ بن کر لوگ کیوں آئے؟ ہمیشہ کے لیے اچھی زندگی کا جو تصور تھا. لوگ جو ہیں یہ لوشن کریمیں کیوں لگاتے ہیں کہ جوان لگیں؟ یہ پلاسٹر سرجری اور پلاسٹک سرجری اور جو کچھ بھی ہے یہ کیوں کرتے ہیں, ہے نا؟ کیوں عورتیں اپنی عمر نہیں بتاتی؟ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ آپ بوڑھی ہو رہی ہیں, ہے نا؟ ہم نہیں چاہتے کسی کو پتہ چلے. ہم چاہتے ہیں میں ہوں تو 40 کی, پر لگنا مجھے 20 کی چاہیے. اور اگر کوئی ہم 50 کے ہیں 45 کے ہیں, کوئی کہتے ہیں آپ 35 کی لگ رہے ہیں, اس دن تو کہتے ہیں کہ تم نے خوش کر دیا, آج تو کمال کر دیا, ہے نا؟ یہ ہمیشگی کی جو زندگی ہے یہ دنیا میں نہیں ملے گی. جوانی بھی, زندگی بھی, صحت بھی, جاب بھی, گھر بھی, دولت بھی, یہ جنت میں ملے گی. یہاں پہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے نا, ہمیں ایک دھڑکا لگا ہوا ہے کہیں چھن نہ جائے. کچھ لوگ کہتے تھے سٹیزن ہوگے تو سہولت ہوگی, پھر سنا کہ سٹیزن شپ بھی بعض لوگوں کی کینسل کر رہے ہیں تو لوگ اس پہ پریشان ہونے لگے, ہے نا؟ تو ہم جو کچھ بھی اچھی چیزیں چاہتے ہیں کس لیے چاہتے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرہ, کہ ان کے لیے جو ہیں ان کو بیویاں جو ملیں گی تو پاکیزہ ہوں گی. مجھے قرآن کی یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ یعنی جب بھی عورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو مطہرہ, اور بھی ان کی خوبیاں ہیں کہ جو ہے وہ خوبصورت ہوں گی, لؤلؤاً منثورہ, اور موتیوں کی طرح ہوں گی, اور جیسے کہ چھپا کے رکھے ہوئے موتی, کأنہن بیضٌ مکنون, تو اس طرح سے بھی ملتا ہے جیسے کہ انڈے کے اندر جھلی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی چھپی ہوئی ہوتی ہے اور نزاکت والی ہوتی ہے. پھر یہ بھی ہم عمر ہوں گی, اور کہیں آتا ہے شرمیلی آنکھوں والی ہوں گی, ہے نا؟ تو یہ ساری باتیں ٹھیک ہے, یعنی جسمانی حسن کے ساتھ ساتھ اصل چیز پاکیزگی اور طہارت ہے اور حیا ہے. اگر حیا نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا. جو بے حیا ہو جائے پھر وہ جو تیرا جو چیز چاہے کرتا. پھر اگر کسی شخص کے دل پہ ایمان نہیں ہے اور بے حیا ہو جائے تو جنتی عورتوں کی خوبی کیا ہے؟ کہ مطہرہ پاکیزہ ہوں گی. ندخلہم ذللاً ذلیلا, اور ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم گھنی چھاؤں کے اندر جو ہے وہ رکھیں گے. تو گھنی چھاؤں جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے کو ایک سوار 100 سال میں بھی طے نہ کر سکے گا. اگر آپ چاہیں تو یہ آیت وذل ممدود جو ہے وہ پڑھ لیں, بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذلن ذلیلہ جو ہے اس سے مراد ہے کہ وہ سایہ جو عرش کا سایہ ہے جو کبھی زائل نہ ہوگا. تو آپ دیکھ لیں کہ جنت کا ایک درخت جو ہے وہ کتنا گھنا ہوگا, اور اس کی چھاؤں کتنی ٹھنڈی ہوگی, کتنی اچھی ہوگی, کتنی دور تک ہوگی. تو یہ سب چیزیں کب ملیں گی؟ جو لوگ نیک ہوں گے, جنہوں نے عمل صالح جو ہیں وہ کیے ہوں گے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانۃ الی اہلھا. مسلمانوں, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایمان پہ اہل ایمانت کے سپرد کرو, کہ ایمان پہ جو ہے وہ اہل ایمانت کے سپرد کرنی چاہیے. تو ایمانت کا یہاں پہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, اور امانت جو ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ امانات, یہ جمع ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے, ویسے تو یہ ہے کہ کوئی اپنا مال کسی کے پاس رکھوائے تو اس کو امانت کہتے ہیں. امانت کی جو ہے وہ ہمیں ڈیفینیشن جو پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے, کہ کوئی اپنا مال کسی دوسرے کے پاس رکھوائے. لیکن اس سے مراد صرف مال نہیں ہے, بلکہ اور اس میں کیا کیا آتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی جتنے بھی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عہدے, مناصب, ذمہ داریاں, وہ بھی امانت کی تعریف میں آتی ہیں. اور اس کی تعریف میں کیا آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے ایک شخص کے دوسرے کے ذمہ جو حقوق ہیں وہ بھی امانت ہیں جس کو ادا کرنے چاہیے. اگر کوئی کسی کو اچھی اپنی بات بتاتا ہے, کوئی بھی بات بتاتا ہے, راز ہے اس کے پاس, تو وہ بھی امانت ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں, جو اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں, وہ بھی امانت ہے. جیسے آنکھ امانت ہے, اس سے اچھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. کان امانت ہے, اسے بیک بائٹنگ یا چگلی یا غیبت ہم نہیں کر سکتے. زبان امانت ہے, اسے غلط بات جو ہے وہ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے. تو امانت کا پھر مفہوم کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس ہے وہ امانت ہے. کچھ ایسی امانتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں, جیسے جسمانی. کچھ ایسی امانتیں ہیں جو کوئی ایک انسان دوسرے کو دیتا ہے, اور کچھ ایسی امانتیں ہیں جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں. مثلاً کوئی کسی کالج کا پرنسپل ہے, مثلاً کوئی کسی اسٹیٹ کا جو ہے وہ گورنر ہے, کوئی قومی اسمبلی کا ممبر ہے, کوئی جیسے ماں ہے, مدر ہے, تو وہ بھی امانت ہے نا. فادر ہے تو اس کی حیثیت بھی جو ہے وہ امانت کی حیثیت ہے. اسی طرح اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ بھی امانت ہے, شاگرد ہے تو وہ بھی امانت ہے کہ وہ اپنے اس کردار کو کیسے نبھاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ ہم اب پھر کیا کرنا چاہیے, یعنی امانتیں اگر مل جائیں تو پھر اس کا استعمال کیا ہونا چاہیے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت داری نہیں ہے, امانت داری نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے, اور جو کوئی بھی وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا تو اس میں دین نہیں ہے. تو امانت کے بارے میں جو ہے وہ یہ آیت توجہ دلا رہی ہے کہ اے مسلمانوں, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی امانتیں جو ہیں وہ اہل امانت کے سپرد کرو. تو ہمارے لیے عملی زندگی میں اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ ہم جو ہیں اپنی گھروں کی بنیاد, اپنی دوستی کی بنیاد, اور جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ امانتوں پہ رکھیں, اور ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہماری زندگی بھی جو ہے وہ امانت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سب جو ہیں اس کے امین ہیں, ہم سب اس کے جواب دہ ہیں. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں, تو پھر جو ہے تم قیامت کا انتظار کرو. تو قیامت جو ہے اس کی نشانیوں میں سے ایک کیا ہے, سائن آف قیامہ, کہ امانت سے ہی جگہ پہ نہ دی جائے. مثلاً کوئی شخص کسی ایسی جگہ اٹھا کر بٹھا دیا جائے, کسی ایسی جگہ اس کو ذمہ داری دے دی جائے جو اس کا اہل نہیں ہے, ہے نا. وہ مسجد کا امام ہو سکتا ہے, وہ کالج کی پرنسپل ہو سکتی ہے, وہ کسی ادارے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے کوئی بھی, یا پھر کوئی کسی کا راز ہے تو وہ بھی امانت ہے کہ اس کی حفاظت جو ہے وہ نہ کی جائے. اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجالس بالامانہ, کہ مجلسیں امانت داری کے ساتھ ہونی چاہیے. بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں, ایک میٹنگ ہے اس میں ہم کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور بات میٹنگ کے اندر رہنی چاہیے, لیکن جو ساروں کو کل اس کی خبر ہوتی ہے, کیونکہ جو اندر لوگ تھے انہوں نے امانت کا حق جو ہے وہ ادا نہ کیا. پھر اسی طرح سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی, پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی کی وجہ سے بغیر اہلیت کے دے دیا, اس پر اللہ کی لعنت ہے, اور جو ہے نہ اس کا فرض جو کام ہے وہ مقبول ہے, نہ نفل, نہ فرض مقبول ہے نہ نفل, جب تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے, یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے. تو کیا پتا چلتا ہے, بعض اوقات ہم ایسے کسی کو ووٹ دے دیتے ہیں, ووٹ بھی ایک امانت ہے. کلاس کا مانیٹر کون ہو, قومی اسمبلی کا ممبر کون ہو, صوبائی اسمبلی کا ممبر کون ہو, ہے نا. تو ہم ایسے ووٹ دیتے ہیں, ہماری فیملی کا ہے تو یہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں تو اس کو ہم ووٹ دے دیتے ہیں. تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے امانت میں خیانت کی تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ کی لعنت, دوسری بات ہمیں کیا پتا چلتی ہے کہ یعنی امانت میں خیانت کرنے والا اس کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور یہ جو آیتیں ہیں یہ اکثر جو ہے وہ تلاوت کی جاتی تھی جیسے جمعے کے خطبے میں اور اہم موقعوں پر. دوسری بات ہمیں کیا پتا چلتی ہے کہ المستشار مؤتمن, جس شخص سے کوئی مشورہ لیا جائے تو وہ بھی امین ہے. آپ کا فرض بنتا ہے, مثلا رشتہ آپ کہیں کر رہے ہیں اور آپ سے آپ کسی سے نیبر سے پوچھنے ہیں ان کے جاننے والوں سے لڑکے یا لڑکی کے بارے میں کہ وہ کیسی ہے, اور ان کو پتا ہے کہ لڑکے کا کردار اچھا نہیں ہے یا لڑکی کا اچھا نہیں ہے, ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ بتائیں. اگر وہ نہیں بتاتے تو انہوں نے امانت میں خیانت کی. گھر لے رہے ہیں, پڑوسی کیسے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, یہ شخص لین دین کا کیسا ہے, اس کے ساتھ کریں کہ نہ کریں, اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو صحیح سے اس کا بارے میں بتانا ہوگا, ورنہ پھر کیا ہے کہ آپ نے دین کی بنیادوں کو ڈھا دیا. اور جس قوم میں امانت میں خیانت ہونے لگے تو پھر وہ قوم جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر آ کر جو ہے وہ رک جاتی ہے. اور دیانت اور امانت کے بارے میں آپ کو ایک دو واقعات بتانا چاہتی ہوں جس میں سے ایک بڑا خوبصورت ہے اور ہمیں بھی اس پہ سوچنا چاہیے. بعض اوقات کوئی چیز آپ کے پاس لا کر رکھ دیتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے وہ مر جائے, وہ مر گیا, پھر آپ نے کیا کیا؟ کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے اس کی زمین خریدی, اس شخص نے وہ زمین خریدی, اس نے اس میں ایک گھڑا پایا جس میں سونا تھا. زمین خریدنے والے نے زمین کے پہلے مالک سے کہا کہ تم مجھ سے اپنا سونا لے لو, کیونکہ میں نے تم سے زمین خریدی تھی, سونا تو نہیں خریدا تھا. زمین کا پہلا مالک جو تھا وہ بھی بڑا دیانتدار تھا, وہ بولا, کہنے لگا, میں نے تو زمین اور جو کچھ زمین میں تھا وہ تیرے ہاتھ میں فروخت کر دیا تھا, تو میں اس کو واپس نہیں لوں گا. بس دوسرا مالک وہ سونے کا گھڑا پہلے کو دینا چاہتا تھا اور پہلا لینے پر آمادہ نہ تھا. دونوں نے کسی اور شخص کو جو ہے وہ جج بنایا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دے. تو اس نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا میرا ایک لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا میری ایک لڑکی ہے. جو جج تھا اس نے کہا اس لڑکے کی شادی لڑکی سے کر دو اور اس مال کو انہی پر خرچ کر دو بطور انعام کے. یہ بخاری کی حدیث ہے. کتنا خوبصورت ہے یہ حدیث نا, یہ واقعہ سچا واقعہ. اور وہ جج بھی کتنا اچھا تھا نا. ہمارے ہاں ججمنٹ جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے. اور یعنی اسی طرح ایک امانت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسرائیل کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے کسی اور شخص سے کہا کہ مجھے 1000 دینار قرض دے دو. اور اس شخص نے کہا کہ میرے پاس گواہ لاؤ. اس نے کہا کہ گواہ کہاں سے لاؤں, مطلب تو میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں, اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے, یعنی میرا ضامن ضمانت والا اللہ ہے. قرض دینے والے نے کہا کہ میرے یعنی میرے پاس بھی کوئی ایسا نہیں ہے, تو کیا ہے کہ اللہ کی گواہی کافی ہے. دینے والے نے لینے والے نے دونوں نے کس کو گواہ بنایا؟ اللہ تعالیٰ کو. قرض دینے والے نے کہا تو نے سچ کہا, اور لینے والے نے بھی. ٹھیک ہے, چنانچہ اس نے ایک معین مدت کے لیے قرض جو ہے وہ دے دیا. تو ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قرض لینے والے نے کہا کہ اللہ کی گواہی کافی ہے, کیونکہ اللہ کی گواہی جب اس نے کہا کافی ہے تو جو دے رہا تھا قرض اس نے اس کو قبول کر لیا. کہتے ہیں کہ جب وہ قرض جو تھا قرض لے کر وہ شخص سمندری سفر پر چلا گیا, کہاں سمندر چلا گیا, اور اپنی اس نے ضرورت پوری کی. پھر جب ضرورت پوری ہوگی اب اس نے جہاز تلاش کرنا شروع کیا تاکہ وہ سوار ہو کر آ کے اس کو رقم جو ہے وہ واپس کر دے. اسے کوئی جہاز نہ ملا. اس نے وقت مقرر کیا ہوا تھا کہ فلاں دن میں تمہیں جو ہے نا یہاں اس جگہ پہ آ کے نا تمہاری رقم واپس کر دوں گا. اب جب وہ آیا تو جہاز ہی کوئی نہ ملا. اب اس نے سوچا کہ کیا کروں, اللہ کو گواہ بنایا ہے اور وہ اس کنارے سمندر کے اس کنارے وہ اپنا رقم لینے آیا ہوگا, اب کیا کروں. اس کو نا ایک لکڑی تیرتی ہوئی نظر آئی. وہ جو لکڑی تھی اس نے اس لکڑی کو اٹھایا, اس کو کھودا, اس میں 1000 دینار ڈال کر جو ہے اس اپنے دوست کے نام خط لکھا, پھر جہاں سے کھودا تھا اسی جگہ اس کو بند کر کے ہموار کر دیا, اور پھر اس لکڑی کو سمندر کے اندر جو ہے نا اللہ کے بھروسے پہ ڈالا. کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں سے 1000 دینار قرض مانگا, اس نے مجھ سے ضمانت مانگی تو میں نے کہا اللہ ضمانت کے لیے کافی ہے, تو وہ تیری ضمانت پر راضی ہو گیا, یعنی اس نے مان لیا. اور اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو میں نے کہا اللہ گواہ ہونے کے لیے کافی ہے, تو وہ تیری گواہی پر راضی ہو گیا. میں نے بہت کوشش کی مجھے جہاز مل جائے تو اسے مال بھیج دوں جو اس کا ہے, لیکن مجھے کوئی جہاز نہیں ملا, لہٰذا میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں. اس نے وہ لکڑی جو تھی سمندر میں پھینک دی, یہاں تک کہ وہ پانی کے اندر چلی گئی, واپس آ گیا. اسی طرح وہ اپنے پھر علاقے کی طرف واپس جانے کے لیے جہاز تلاش کرتا رہا. ادھر وہ شخص جو تھا جس نے قرض دیا تھا یہ دیکھنے کے لیے باہر نکلا کہ شاید جہاز کا مال کوئی آیا ہو, اور شاید اس میں وہ شخص نے پیسے جو ہے میرے بھیجے ہوں یا وہ شخص آیا ہو نا. لیکن اس کو سارا دن وہ انتظار کرتا رہا تاکہ شام ہو گئی, اس کو کوئی نہ ملا. اور اس نے شام کے وقت جو ہے ایک لکڑی کو تیرتے ہوئے دیکھا, تو وہ لکڑی جو تھی اس نے وہ اٹھا لی. اور اس نے کہا کہ چلو جو ہے وہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اسے ایندھن کا کام لے لوں گا, جلانے کا کام لوں گا. پھر اس نے گھر جا کر اسے چیرا اور اس میں مال بھی پایا اور خط بھی. پھر وہ شخص بھی آ گیا جس کو اس نے قرض دیا تھا. اور وہ 1000 دینار لے کر آیا اور کہا کہ خدا کی قسم میں جہاز حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہا تاکہ تیرے پاس تیرا مال لے آؤں، مگر جس جہاز پر میں آیا ہوں اس سے پہلے مجھے کوئی جہاز نہیں ملا، وہ رقم بھی ڈال چکا تھا پھر بعد میں بھی آیا۔ قرض دینے والے نے کہا کیا تم نے مجھے کوئی شے بھیجی تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں بتایا ہی ہے کہ جس جہاز پر میں آیا ہوں اس سے پہلے مجھے کوئی جہاز ملا ہی نہیں۔ تو قرض دینے والے نے کہا جو چیز تم نے لکڑی میں بھیجی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے ادا کر دی، بس یہ 1000 دینار جو اب تو لایا ہے اس کو واپس لے جا اس حال میں کہ تو ہدایت یافتہ ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈیا سے پاکستان آتی ہیں، پاکستان سے انڈیا، یا یہاں سے آپ انڈیا پاکستان جاتی ہیں، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر طے کرتے ہیں، لوگ آپ کو پیسے، زیور، کپڑے، چیزیں دے دیتے ہیں، تو آپ پھر امانت میں جو ہے وہ امانت داری کرتی ہیں، آپ کوئی پیغام کوئی دے دیتے ہیں تو وہ بھی امانت ہے۔ اچھا بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں میرا سلام فلاں کو دے دینا، آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس پر جو ہے دو باتیں ہیں، ایک تو کہنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ میں جو یہ پیغام دے رہا ہوں، اور اب تو جیسے فون بھی عام ہے ہم خود بھی کر سکتے ہیں، دوسرا شخص جو ہے نا اس پر ایک امانت کا بوجھ ہو گیا، اور اگر اس نے ادا نہ کیا تو گناہگار ہوگا، اس نے وعدہ کر لیا نا، تو کہنے والے کو سوچنا چاہیے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ساروں کو میرا سلام کہہ دینا، اب سارے کب ملیں گے، کیسے کٹھے ہوں گے، اور بعض اوقات آپ بھول جاتے ہیں، تو آپ کو ایسے وعدے ہی نہیں کرنے چاہیے جو آپ پورا نہ کر سکے۔ آپ یا کہنے والے کو یوں کہنا چاہیے اگر آپ کو یاد رہے تو میرا سلام کہہ دیں، اگر ہو سکے تو میرا یہ پیغام دے دیں، اس میں رعایت باقی رکھیں تاکہ دوسرا شخص جو ہے نا وہ گناہگار نہ ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی، یعنی امانت جو ہے اس میں خیانت نہ کی جائے، کسی کے راز ہے، کسی کا مشورہ ہے، کسی کا مال ہے، کسی کی چیزیں ہیں، کسی کا رنگ بدل لیا جائے، کسی کی چیز بدل لی جائے، یا کہہ دیا جائے کہ یہ نقصان ہو گیا، تو آپ سوچ لیں کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کیا جواب دیں گے۔ اسی طرح ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے مجھے مانیٹر بنا دیں، مجھے لیڈر بنا دیں، مجھے گورنر بنا دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب آپ لوگ آگے بڑھیں، آپ ناظمہ بن جائیں، آپ کوئی ذمہ داری لے لیں، کبھی اپنے منہ سے ذمہ داریاں نہیں مانگنی چاہیے، یہ امانت ہے، اور قیامت کے دن بوجھ بن کر کمر کے اوپر لادی جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا۔ ماں بننا ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے، آپ نے ماں کا حق ادا کیا بچوں کی تربیت کا، آپ بھولی جیسے کہ گھلنا چاہیے تھا جیسے بی بی مریم کی ماں گھلی تھی، ہے نا، بچوں کی تربیت اگر ہم نے اس کا حق ادا نہ کیا تو آپ سوچیں کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، کہاں ہم ادھر ادھر نکل کر بھاگ کر کئی کام اپنے کندھوں پر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کرو، واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ کیوں جمعوں کے خطبوں میں اور عیدین کے خطبوں میں ان کو پڑھا جاتا ہے؟ امت مسلمہ کی جو سوسائٹی ہے ان کے اندر امانت وہ آنی چاہیے اور دوسرا عدل آنا چاہیے، اور عدل جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ حسن دیتا ہے۔ اور عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کے معنی یہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ آپ جو بھی جس بھی جگہ اس کے پاس جو ذمہ داریاں ہیں، جو امانتیں ہیں، ان کی ادائیگی کا فریضہ صحیح طور پر ادا کرے۔ اور اس حصے میں آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حکومت یا سوسائٹی یا گھر، اس کی پہلی بنیاد امانت ہے اور دوسری جو ہے وہ عدل و انصاف ہے، اور اگر لوگ عدل و انصاف نہیں کریں گے تو کیا ہے وہ سوسائٹی جو ہے وہ بڑی ہی کمزور سوسائٹی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے، رحمان و عزوجل کے دائیں نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، جو اپنے فیصلے کے وقت اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ عدل کرنے والوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، جو حاکم عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ تو یہ جو عدل ہے کیا ہونا چاہیے، ایک ملک کے جو بادشاہ ہے، جو وہاں کا سٹیٹ کا گورنر ہے، جو وہاں کا کنگ ہے، اس کو بھی یہ کرنا ہے، اور ایک جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا پرنسپل ہے، اس کو بھی کرنا ہے۔ ایک ٹیچر کی بھی ذمہ داری ہے کہ تمام اسٹوڈنٹ کے درمیان وہ عدل کرے، ایک جیسی محبت، ایک جیسی شفقت، ایک جیسی توجہ، ایک جیسی نرمی۔ پیپر چیک کر رہا ہے تو ہر ایک کے پیپر کو عدل کے ساتھ، یہ نہیں کہ کسی کی بہت زیادہ غلطیاں نکالے اور نمبر کاٹے، اور یعنی کسی کے مچھر چھانے لگے اور کسی کے اونٹ نگلنے لگے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ماں باپ جو ہے تمام بچوں میں عدل کرنا چاہیے۔ عدل میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے فلاں اچھا لگتا ہے اور فلاں نہیں لگتا، بعض بچے اسے آپ پیار زیادہ کرتے ہیں. بعض لوگ جو تھے وہ یہ خیال رکھتے تھے کہ کس بھی زیادہ نہ بچے کو کریں, یعنی ایک کو کیا ہے تو دوسرے کو بھی کرنا ہے, ایک کی پسند کا کھانا پکایا تو دوسرے کی پسند کا بنائیں پکائیں. ایک بچے کو آپ زیادہ کپڑے جوتے لے دیتی ہیں, زیادہ اس کی پسند کی گروسری اور سنیک کرتی ہیں آپ, تو اب دوسرا جو ہے وہ بےچارا کچھ کہتا نہیں, وہ کہتا چلو میرا ایسے گزارا ہو جائے گا, تو یہ عدل نہیں ہے. ایک بچے کو آپ نئے کپڑے پہناتی ہیں, دوسرے کو کہتی ہیں کہ چلو یہ جو بھائی کے چھوٹے ہو گئے اب یہی پہنتے رہو. آپ کو عدل کرنا چاہیے, اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ کبھی وہ نئی نیو اور اچھی چیز جو ہے پہنے, ہے نا. تو کھانے میں, پینے میں, لینے دینے میں, ہر چیز میں جو ہے نا وہ عدل کرنا بہت ضروری ہے. ایک بہت خوبصورت مثال ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. غزوہ بدر میں قیدی آئے اور قیدیوں میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے, اور قیدیوں کو باندھا گیا تھا زنجیروں کے ساتھ, جکڑا گیا تھا کہ تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں, اور کفر نے کیا کیا تھا, اپنے ہیرے جو تھے وہ لا کے جو تھے غزوہ بدر کے میدان میں ڈھیر کر دیے تھے. تو ان میں سے کچھ مر گئے, کچھ چلے گئے, کچھ قیدی تھے تو وہ مسلمانوں کے پاس تھے. تو اب کیا کہا, اب قیدی جو باندھے گئے تھے نا, رات کا وقت تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا باہر پہرہ دیا جا رہا تھا, آپ جو تھے آپ بے چین تھے اور سو نہیں رہے تھے. تو جو قیدی جو پہرہ دار تھا نا وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں بے آرام ہیں, آپ سو کیوں نہیں رہے نا. آپ نے فرمایا کہ چچا عباس جو ہے نا ان کے ترانے کی آواز مجھے سونے نہیں دے رہی. مطلب کا قیدی ہیں اور زنجیروں میں ہیں اور سونے نہیں دے رہی. تو انہوں نے پتا کیا کیا, پہرے دار نے جا کر ان کی جو زنجیریں تھیں اس کو ڈھیلا کر دیا. اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کرانے کی آواز نہ آئی. پھر آپ نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا, مطلب اب مجھے ان کے کرانے کی آواز نہیں آ رہی. کہا کہ اس کی آواز کو جو ان کی بندھن کو ڈھیلا کر دیا ہے. کہا کہ جاؤ یا تو ساروں کے بندھن ڈھیلے کر دو یا میرے چچا کا بندھن جو ہے نا اس کو بھی مضبوطی سے باندھو, جیسے کہ سب کا باندھا گیا ہے کہ عدل کا میرا مقام ہے نا. آپ دیکھیں سگے چچا ہیں اور کیسا عدل و انصاف ہے کہ بے چینی اتنی ہے کہ سو نہیں سکے اور اب بے چین ہے کہ وہ آواز کیوں نہیں آ رہی. کہا کہ سب کے بندھن یا تو ڈھیلے کر دو یا پھر ان کا ویسے ہی مضبوط کر دو. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسے بہترین امیر المومنین تھے کہ عدل و انصاف کرتے تھے. ہر وقت ان کو فکر رہتی تھی, مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے, گھومتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ میری رعایا جو ہے وہ پریشان ہو. اور وہ جب آپ سفر میں تھے اور ایک عورت جو تھی اس نے آپ پر جو ہے وہ کیا الزام لگایا تھا, عورت نے آپ نے پوچھا کہ بڑی ماں بڑی بھی تیرا کیا حال ہے, کہا کہ جو ہے وہ مطلب کیا حال بتاؤں کہ عمر جو ہے نا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے کہ جب سے امیر بنا ہے مجھے بیت المال میں سے ایک حبہ بھی نہیں ملا, کچھ درہم نہیں ملا. تو کہنے لگے کہ وہ عمر تو اتنی دور ہے جو امیر بنا ہے, تو اس کو کیسے پتا چلے کہ تیرا اس جنگل میں یہ حال ہے. تو کہنے لگی کہ پھر وہ امیر کیوں بنا ہے کہ اگر وہ رعایا کے معاملات میں عدل نہیں کر سکتا یا ان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا. تو آپ افسردہ ہو گئے اور آپ نے کہا کہ اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ یہ امیر یہی حضرت عمر ہے نا, وہ اپنی بات کر رہی تھی. تو یہ نہیں ہوا کہ کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور جا کے جیل میں ڈالو, اس کی یہ جرت اس کی زبان کو کاٹو, یہ نہیں کہا. کہنے لگے کہ تجھے عمر سے جو شکایتیں ہیں اگر تو چاہے تو میں عمر کو راضی کر لوں گا, تو بتا کہ وہ اپنی ساری شکایتوں کو کتنے درہم میں بیچنے کو تیار ہے. اس نے کہا 10 یا 20 درہم. تو جتنے درہم کہے نا اس نے کہا کہ میں تمہیں عمر سے وہ درہم دلوا دوں گا. تو اس کو کہا کہ تو راضی ہو جا. اور اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی تھے وہ کہیں گئے ہوئے تھے, وہ آئے اور کہنے لگے امیر المومنین. تو پتہ چل گیا کہ یہ تو امیر المومنین ہے. تو آپ نے جو ہے سائن ان دونوں سے کروائے کہ گواہ رہنا کہ یہ عورت جو ہے اس کے جو بھی باتیں ہیں میں نے اس سے وہ خرید لی ہیں اس کے شکوے, اور اب جو ہے یہ اللہ کے ہاں میرے خلاف کوئی بھی بات نہیں کرے گی, اور اس کو درہم جو تھے نا وہ دے دیے. اس کو عدل و انصاف کہتے ہیں نا. اور آپ مجھے بتائیں کہ ہم کتنا عدل و انصاف کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں کے ساتھ, اپنے اوقات کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ, اور ایک گھر میں رہتے ہیں اور جو ہمارے سسرالی رشتہ دار ہیں اور میکے والے, جب دونوں طرف سے لوگ آتے ہیں, میکے کے آنے پہ خوشی ہوتی ہے, سسرالی کے آنے پر ہوتی ہے. میکے کے آنے پر زیادہ اچھا کھانا پکاتے ہیں یا سسرال والوں کے آنے پر زیادہ اچھا کھانا پکاتے ہیں, ہے نا. میکے والے ایک ذرا سی چیز دے دیں تو تعریف کے پل باندھتے ہیں, کیا بات ہے میری امی کی, کیا بات ہے میرے ابو کی, کیا بات ہے میرے بھائی کی, کیا بات ہے میری بہن کی. اور وہی سسرال والے تحفے تحائف جب دیتے ہیں, نند دے دے, ساس دے دے, ہاں دیکھے ہوئے ایسے بہت. اور یہ تو میں نے پتا چل گیا مجھے کہاں سے آیا, اور مجھے پتا اصل میں تحفہ تو اچھا نیت مجھے پتا ہے, اس کا منہ بہت چڑھا ہوا تھا جب دیا تھا, ہے نا. تو مطلب ہم عدل و انصاف نہیں کرتے, نیکی اور سسرال میں عدل و انصاف نہیں کرتے, دو بچوں میں نہیں کرتے, دو دوستوں میں نہیں کرتے. تو آپ سوچیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا. عدل و انصاف کرنے والا وہ شخص ہے کہ جس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی جب ہوا نفسا نفسی کا جو ہے نا وہ عالم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو کیا کرو, تم جج بن جاؤ, ان تحکموا بالعدل, تو پھر فیصلہ کیا کرو عدل کے ساتھ. گواہیاں دینا یہ بڑا مشکل ہے, یہ زبان قینچی کی طرح چلتی ہے لیکن عدل نہیں کرتی. عدل کرنا ہے ہر ایک کے ساتھ. بچوں کی شادیاں کریں تو عدل کریں, ایک کو بہت دے دیا اور دوسرے بچے کو کچھ نہ دیں, ہے نا. اپنی حیثیت کے مطابق بچوں کے ساتھ عدل کرنا چاہیے, تعلیم کے دینے میں, تربیت کے دینے میں. ان اللہ نعما یعظکم بہ, بے شک اللہ جو ہے تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے. یہ بہت اچھی نصیحت ہے, اگر ہمارے گھروں کے اندر یہ چیز آ گئی, ہماری سوسائٹی میں آ گئی, ہمارے خاندانوں میں آ گئی, تو ہمارے گھر کے دن جو ہیں وہ بدل جائیں گے. پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں, ان اللہ کان سمیعا بصیرا, کہ بے شک اللہ جو ہے یقیناً سنتا بھی ہے اور وہ سب کچھ جو ہے وہ دیکھتا بھی ہے. یعنی اللہ رب العزت جو ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اور ہم اگر عدل جو ہے وہ اس کے مطابق کریں گے تو وہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ چھپی بھی نہیں ہیں. اللہ جانتا ہے کہ ہم نے ہمارے معاملات کیسے ہیں, ایمان کیسے ہیں اور کردار کیسے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اسلامی سٹیٹ ہے یا اسلامی حکومت ہے, تو اس کے جو ہے وہ اہم مستقل بنیادیں بتائی جا رہی ہیں, اس کے ستون بتائے جا رہے ہیں. یعنی پورے اسلامی نظام کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ مستقل اصول بتائے ہیں, پرنسپل بتائے ہیں, جس میں سے پہلی چیز کیا ہے اسلامی نظام کی, وہ ہے اصل مطاع, یعنی اصل جس کی اطاعت کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ ہے. کیا ہے کہ ایک مسلمان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے پھر دوسروں کا, یعنی انفرادی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں اس کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کا کہنا ماننا ہے. اور اللہ کا جو کہنا ماننا ہے تو کس طرح ماننا ہے, الا لہ الخلق والامر, یعنی خبردار مخلوق بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے. ان الحکم الا للہ, کہ بے شک بادشاہی جو ہے وہ کس کی ہے, اللہ کی ہے. تو اطاعت اللہ کی کرنی ہے. اے ایمان لانے والو, گھر کے اندر بھی ہونی چاہیے, سوسائٹی کے اندر بھی ہونی چاہیے. دوسری چیز رسول کی اطاعت ہے, پھر کہا اطیع اللہ کے بعد اطیع الرسول, تو رسول جو ہے اس کی اطاعت کرنی چاہیے. یہ بھی اسلامی نظام کی دوسری بنیاد ہے. پھر اس کے بعد جو ہے, یعنی تیسری چیز جو کہی وہ کیا ہے, وہ اولی الامر منکم, کہ جو تم میں سے صاحب امر ہوں تم ان کی اطاعت کرو. تو صاحب امر جو ہیں اس سے مراد کیا ہیں, وہ لوگ ہیں جن پر مسلمانوں کے اجتماعی معاملات ہوں, یعنی جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے ذمہ دار ہوں, ذہنی رہنمائی کرنے والے یا فکری رہنمائی کرنے والے, عالم ہیں یا سیاسی رہنما ہیں, یہ جو دنیا میں ملکوں میں لیڈر ہیں, اور عدالت میں جو فیصلے کرنے والے جج ہیں, یا پھر قبیلے بستیوں اور محلوں کے سربراہ ہیں, یا شیوخ اور سردار یا کسی بھی جماعت کا کوئی امیر ہے، کوئی ناظمہ ہے، کسی بھی سربراہ کا کوئی ذمہ دار ہے، تو ان سب کی جو ہے وہ اطاعت کرنی چاہیے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے اول الامر کی بات سنیں اور مانیں، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، تا وقتی کہ اسے معصیت کا حکم دیا جائے، اور جب اسے گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے نہ ماننا چاہیے. تو اس سے بھی ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جو بھی ہمارے حکمران ہیں اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں تو ہمیں ان کی جو ہے وہ اطاعت کرنی چاہیے. اور اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اطاعت صرف نیک کاموں میں کرنی ہے، غلط کاموں میں نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور پھر جو تمہارے صاحب امر ہیں. اس سلسلے میں ایک ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ایک لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اس کے امیر تھے ایک انصاری صحابی عبداللہ بن حذافہ، اور حکم دیا لشکر کو کہ اس کی ان امیر کی اطاعت کریں. وہ امیر ان سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور ان سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں. امیر نے کہا اچھا تو ایندھن جمع کرو اور آگ جلاؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ. انہوں نے لکڑیاں جمع کی اور آگ جلائی، اور جب داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. کسی نے کہا ہم نے تو رسول اللہ کی اطاعت ہی اس لیے کی ہے کہ آگ سے بچ جائیں، تو کیا ہم آگ میں داخل ہوں؟ اتنے میں آگ بجھ گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے. اطاعت تو صرف معروف کاموں میں ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی بھی، خواہ وہ لیڈر، سربراہ، استاد، عالم، سکالر، کوئی بھی نہ ہو، ہم اس کا وہ کہنا نہیں مانیں گے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت تو صرف معروف کاموں میں ہے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. تو یہ جو اصول ہمیں پتہ چلتے ہیں، پہلا اصول اللہ کی اطاعت کا ہے زندگی کے تمام معاملات میں، انفرادی ہوں یا اجتماعی، یہ پہلی بنیاد ہے اسلامک سٹیٹ کی. دوسری اسلامک سٹیٹ کی جو ہے وہ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ بعتی الرسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان کی سیرت جو ہے، آپ کا اسوہ جو ہے اس پر عمل کرنا، اس پر چلنا. اور تیسرا جو ہے، جو بھی ہمارے ایسے لوگ جو ہمارے اجتماعی زندگی سے متعلق معاملات ان کے پاس ہیں، اور اگر وہ ہمیں حق بات کا اور صحیح حکم دیتے ہیں تو ہم جو ہے ان کا کہنا مانیں گے اور ان کی جو ہے وہ اطاعت کریں گے، لیکن غلط باتوں میں ہیں ان کی اطاعت جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے. اچھا، پھر ایک اور بات ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے یہاں سے چوتھی بات کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، تنازعتم، جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو. یعنی آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو گیا ہے تو اختلافی معاملے کو حل کیسے کرنا ہے، تنازع کا مسئلے کا حل کیسے کرنا ہے؟ قرآن اور سنت کے مطابق. اب یہاں پہ امیر کا نام نہیں آیا، یعنی اس کی رائے کا کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، اصل چیز قرآن ہے اور اللہ کے نبی کی سنت ہے. آپ دیکھ لیں قرآن کے ساتھ سنت کا ذکر ہے کہ قرآن میں سے جو نہیں ملے گا پھر سنت کے مطابق، تو قرآن اور سنت کے مطابق اپنے جھگڑوں کے ہم فیصلے کریں گے. اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا تھا کہ آپ نے مسجد نبی کو اور زیادہ بڑا کرنے کا ارادہ کیا. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا نا، وہ رکاوٹ بن رہا تھا، اگر وہ مل جاتا تو مسجد نبی اور بڑی ہو جاتی. لیکن حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ جو تھے اپنے گھر کو بیچنا نہیں چاہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت کوشش کی، انہیں مجبور کیا کہ جائز قیمت لے کر مکان دے دیں، لیکن عبید بن کعب رضی اللہ عنہ مکان کو فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوئے. جھگڑا بڑھ گیا. اب دونوں جو تھے وہ جج کے پاس گئے. ایک طرف حکومت تھی، کون تھی حکومت؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور دوسری طرف رعایا میں سے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ. جج کس کو مقرر کیا گیا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو کہ کاتبین وحی میں سے تھے، ان کو مقرر کیا گیا. اور مسئلہ کیا تھا کہ اب حکومت جو ہے مجبور کر سکتی ہے کہ کوئی اپنی انفرادی ملکیت سے دستبردار ہو جائے اگر کوئی شخص خوشی سے نہیں دینا چاہتا. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مقدمے کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف دیا، اور حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نے مقدمہ جیت لیا. تو اب جب مقدمہ جیت لیا تو پھر حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ بغیر قیمت کے مسجد کی توسیع کے لیے گھر دے دیا. اصل بات کیا تھی؟ تنازع جو تھا وہ مکان کی فروخت کا نہیں تھا، بلکہ بات کیا تھا کہ امیر کا حق زیادہ ہے انفرادی معاملات میں یا کہ جو رعایا ہے اس کا، ہے نا؟ تو اگر کسی کی پرسنل چیز ہے تو کوئی ترغیب تو دلا سکتا ہے، مجبور نہیں کر سکتا، خواہ وہ وقت کا امیر کیوں نہ ہو. تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ کسی چیز کا مالک اسے بیچنے یا نہ بیچنے کا مکمل اختیار رکھتا ہے، اور اس لیے وہ اپنے حق پر ڈٹ گئے اور پھر اس سے جو ہے انہوں نے سیکھا. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس طرح کے اختلافات کی کیا نوعیت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ آپس میں نا مسلمانوں کے فقہی اختلافات ہوتے ہیں، اس کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہیے کہ یعنی رفع یدین کرنا ہے، امین بالجہر کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو فروعی معاملات میں اختلافات ہیں تو اس پر اصرار کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو انفرادی معاملات میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے گا تو کس کے مطابق حل کیا جائے گا؟ قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے وہ حل کیا جائے گا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو. تو اصل میں ایمان ہوتا ہے جو جھگڑوں کو ختم کرتا ہے، اور ایمان کس پر؟ اللہ اور آخرت کے دن پر. تو اگر انسان اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو پھر کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور ساتھ ہی امیر کی بھی اطاعت کرے گا. اور جن معاملات میں جھگڑا ہوگا تو فیصلہ اپنے دل سے نہیں کرے گا، اپنی خواہش سے نہیں کرے گا، سوسائٹی کے کسٹم یا رسم و رواج پر نہیں کرے گا، لوگ یہ کہتے ہیں، دنیا یہ کہتی ہے. فیصلہ ایمان کے مطابق کرے گا، ایمان ہونا چاہیے. یعنی اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کے فیصلے جو ہے یہاں کی کفر کی جو کورٹ ہیں وہ کر دیں، نہیں، ان کے فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے. غیروں کے پاس نہیں جایا جا سکتا، نہ ان سے مانگے جا سکتے ہیں. ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. تو بتایا گیا ہے کہ اصل چیز کیا ہے کہ فیصلے، زندگی کے گزارنے کے فیصلے اور سارے فیصلے قرآن کے مطابق ہوں گے. یعنی اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ قرآن کی اطاعت. رسول کی اطاعت کیا ہے؟ سنت کی اطاعت. تو اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے چاہیے. یہ چاروں اصول ایک مومن کی زندگی کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے. آخری حصہ بہت ہی اہم ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مسلمان بھی ہو اور پھر وہ ایسے کام کرے جو انجام کے لحاظ سے بہتر نہ ہو. وہ کفر کرے، وہ کتاب کو چھوڑ دے، وہ طاغوت کو مانے، وہ جب کو مانے، اور وہ حسد کرے، اور وہ جہنم میں جانے والے کام کرے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.